أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson number 9, Part B, آیت نمبر 204 سے 210. نحمده ونسلی علی رسوله الكریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد القسام. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے، سخت جھگڑالو. یعجبو کا عین جیم با اس کا روٹ پڑھے، عجیب، بھلی یا حیرت کی، یعنی کسی چیز کی اچھائی کی وجہ سے حیرت میں مبتلا ہو جانا. الدو کا لفظ لام دال دال سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سخت جھگڑا جس میں کوئی بات مانتا ہی نہ ہو، اور خسام کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، جھگڑا کرنا. خاص و آدمین اس کا روٹ ورڈ ہے. دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جس کی بات تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ بار بار اس بات پر وہ اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہے، لیکن وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے. دنیا میں ایسے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے، اور خاص طور سے یہاں پر منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کبھی بھی کسی کا نام لے کر انڈیکیٹ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اگر نام لے کر بتا دیا جائے کہ فلاں فلاں شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو باقی کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ پھر اپنے آپ کو اس سے بری سمجھیں گے. اب یہاں پر صرف ایک خاکہ بتا دیا گیا ہے، ایک شبیہ بتائی گئی ہے کہ ایسا شخص جس کی چکنی چپڑی باتیں، جس کی باتوں میں بہت زیادہ خوبصورتی ہو، جو بہت فصیح اور بلیغ اور شیریں کلام ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ایسی باتوں سے تمہیں وہ اچھا لگنے لگے، اور پھر بار بار وہ اللہ کی قسم بھی کھاتا ہو اور گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہو کہ وہ سچا مسلمان ہے، مسلمانوں کا دلی دوست ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ سخت جھگڑالو اور سخت دشمن ہے. اخنس بن شریک ایک منافق تھا جو بہت زیادہ شیری کا نام تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا کہ بظاہر اس کو دیکھ کر ایسے لگتا کہ یہ واقعی میں بہت اچھا شخص ہے، اور بار بار وہ اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا تھا، یعنی اللہ کی قسمیں کھاتا تھا۔ اس بنا پر اس کو لوگ صحیح مسلمان سمجھنے لگے تھے۔ لیکن قسمیں کھانے کی ضرورت کس شخص کو ہوتی ہے؟ کون قسمیں کھاتا ہے بار بار؟ وہی نا جس کے دل میں ڈر ہو کہ شاید سامنے والا میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اسی بنا پر جھوٹے انسان کو بار بار قسمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کردار میں، اس کی سوچ میں خامی ہوتی ہے، یا اس کو خود اپنی خامی کا احساس ہوتا ہے، اس بنا پر وہ قسمیں کھا کر اپنی بات کو پریقین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ شخص بھی بہت قسمیں کھاتا تھا، اور آج بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو بار بار اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے یا اپنی بات کو پریقین بنانے کے لیے قسمیں کھاتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص الد بالخصام، بہت زیادہ سخت جھگڑالو۔ الد افل تفضیل کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ بہت ہی زیادہ جھگڑالو وہ شخص ہے، اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو اخنس بن شریک نامی جو شخص تھا منافقین میں سے، کہ وہ بظاہر صرف ایمان لے آیا تھا زبان سے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ اسلام سے پھر گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ وہاں سے واپس گیا تو مکہ واپس چلا گیا، اور راستے میں اس نے جو بھی مسلمانوں کے کھیت دیکھے انہیں جلا دیا، اور جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا۔ اس سے پھر کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی خیر اور خوبی نہیں تھی۔ اب آج کی دنیا میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ان کی تقریریں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ظاہری شان و شوکت آپ کو حیران کر دے اور آپ ان کے گرویدہ ہو جائیں۔ اور سب سے زیادہ توجہ جو آج دی جا رہی ہے وہ اسی پر دی جا رہی ہے، لباس بہت شاندار ہو، الفاظ میں اتنا تصنع اور اتنی بناوٹ کہ سامنے والا سن کر چت ہو جائے، ایک گرویدہ ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کی صفت بتائی گئی ہے۔ سورہ ایک اور سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات میں اس طرف اشارہ کیا ہے منافقون میں، اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کی شکلیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کی چرب زبانی کی وجہ سے تم ان کی بات سنتے ہو، لیکن حقیقت میں یہ لکڑی کے کندوں کے مانند ہے۔ خوشبو مسندہ کا لفظ آیا ہے، اور اس کے اتنے بہت معنی بہترین آئے ہیں کہ گویا کہ وہ لکڑی کے کندے ہیں جن کو ٹیک لگا دی گئی ہو۔ یہ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، اصلی دشمن یہی ہیں، بس ان سے ہوشیار رہو، یہ بچ کر رہو، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کس طرح اوندھے ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی ان کے پلے ہوئے جسم اور پالش کی ہوئی شکلیں بظاہر دل کو لبھاتی ہیں، اور ان کی چکنی چپڑی باتیں تمہیں خوش کرتی ہیں، لیکن دراصل یہ اسلام کی حمایت میں نہیں ہے، یہ اسلام کے مخالف لوگ ہیں، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے لکڑی کے کھوکھلے کندوں کو خوبصورت لباس پہنا کر دیواروں سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ آپ نے ڈمی دیکھی جس میں کپڑے پہنا کر بٹھائے جاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ تو بس اسی طرح سے ان کی یہ بتائی گئی ہے کہ لکڑی کے کندے ہیں جیسے، جن کو لباس پہنا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ آج کون ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ آج کون لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد یا پھر اسلام کا ہمدرد ظاہر کر کے ہر وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہو؟ آپ کو ہر طرف ایسے لوگ مل جائیں گے۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن بظاہر وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اور اندر سے مسلمانوں کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں، ان کی وحدت کو پارا پارا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر مزید اختلافات کو ابھار رہے ہیں۔ یہ سب انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ دنیا میں اس کی تعریف ہو، اور جو اندرونی طور پر وہ دشمنی کا کام کر رہا ہے وہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو امن کے علم بردار ہیں، ہم تو پیس چاہتے ہیں، ہم تو صلح کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یو این او جیسے ادارے بنتے ہیں، کئی ادارے بنتے ہیں، کئی میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن کیا ان اداروں میں اور جن ممالک کا ان کے اوپر ہاتھ ہے، تو کیا یہ لوگ واقعی میں امن کے علم بردار ہیں؟ اگر یہ امن کے علم بردار ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس طرح سے دنیا میں قتل و غارت گری اور خون نہ ہوتا، اسکولز پر حملے کیے جاتے ہیں، شہریوں پر حملے کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے شہر تاراج کر دیے جاتے ہیں، اور ان کو ماننے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم امن کے علم بردار ہیں، ہم نے لوگوں کو ظلم سے رہائی دلائی ہے. تو کون سے ظلم سے رہائی دلائی آپ نے لوگوں کو؟ اس طرح سے کھلے عام ان کے اوپر بم گرا کے؟ تو کیا ہے، بظاہر ان کی باتیں بہت خوبصورت تمہیں لگتی ہیں، ان کا لباس بہت شاندار، ان کے چہرے بہت خوبصورت، لیکن اندر سے ان کے دل سیاہ ہیں. پھر ایسے شخص سے، انہیں جس کی بات بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اس کی ساری دوڑ دھوپ کیا ہوتی ہے، یعنی اس کے سارے کام، جب اسے کچھ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ، جسے وہ گواہ بنا رہا تھا، فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج سے 10 سال پہلے اور آج کے جو حالت ہے اس کا منظر کھینچ دیا گیا ہو، کہ جب انہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے تو ان کی ساری دوڑ دھوپ کس لیے ہوتی ہے، کہ زمین میں فساد برپا کرے، بڑے بڑے ممالک کو اپنے قبضے میں کر لینا، ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگانا، اور ان ممالک سے تیل کے کنویں ختم کر کے اپنے ممالک میں لے جانا، اور پھر کہنا کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو امن کے علم بردار ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ ان لوگوں کی ساری دوڑ دھوپ کس لیے ہے؟ تاکہ زمین میں فساد پیدا کرے، وہ یہلک الحرث، اور کھیتیوں کو ہلاک کرے، تباہ اور برباد کرے. کچھ منظر آپ لوگوں کو واضح ہو رہا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، آج ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ خاص طور سے تاک کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ ان کی نسلیں، ان کی کھیتیاں، ان کے ممالک سب برباد کر دیے جائیں. جہاں امن و امان تھا، جہاں پیس تھا، جہاں پر مسلمانوں کے پاس کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ آسائشیں اور دولت، اور ان کے پاس انہیں اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں رزق مہیا کیا تھا، تو یہ لوگ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ کیسے انہیں برداشت ہوتا کہ جو فائدے ہم اٹھا رہے ہیں، جو ترقی ہم نے کی ہے، جو فیسلٹیز ہمارے شہریوں کو حاصل ہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ اونچے اور بڑے لوگ، ہم تو اہل کتاب میں سے ہیں، تو کیوں ہمارے علاوہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ لہٰذا ان سے کسی نہ کسی طرح آپس میں لڑوا کر آپس میں فساد پھیلاتے ہیں، آپس میں ملکوں میں تفرقہ بازی پیدا کرتے ہیں اور ملک کے ملک تباہ کر دیتے ہیں. ایسے شہر جہاں پر آبادیاں تھیں، آج وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں. ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہیں. ہر ملک میں، ہر جگہ ہمیں یہی فساد نظر آئے گا، کہیں پر بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. تو ان کی ساری دوڑ دھوپ کس کی ہے؟ کہ مسلمانوں کی نسلیں ختم ہو جائیں، مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں. انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مسلمان ابھر رہے ہیں، مسلمان ترقی کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کی نسل بڑھ رہی ہے. جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی نسل یا مسلمانوں کی آبادی اتنی ہے، تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹ جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی نسل کو ختم کیا جائے. لیکن ہم نے کبھی ان کے اس پروپیگنڈے اور ان کی چال پر غور کیا ہے کہ کس طرح آج ہم مسلمان ان کی چال میں الجھتے چلے جا رہے ہیں، اور سیم وہی کام ہم کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں. ہم نے ان کا کام اور آسان کر دیا ہے. پہلی چیز جو بتائی گئی کہ وہ یہلک الحرث، وہ ہلاک کرتے ہیں حرث کو، یعنی کھیتی. اگر اس کے بارے میں آپ رپورٹ پڑھیں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں، اور یہ ہم میں سے ہر شخص بھی سمجھ سکتا ہے، جس کو تھوڑی بہت بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ بھی اس چال کو سمجھ سکتا ہے کہ جو ان لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان جو بیج بوتے ہیں تو بیج کتنے مہنگے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ سب سے زیادہ مہنگی چیز کسانوں کے لیے بیج ہی ہوتا ہے جو بہت مہنگا ہوتا ہے. تو ان سارے جو مہابیج یہ جو کمپنیاں ہیں جو بیج سیل کرتی ہیں فروخت کرتی ہیں ان سب پر سرمایہ داروں کا اور ویسٹرن کنٹری کے سرمایہ داروں کا کنٹرول ہے. اور ایسے وہ لوگ بیج بھی ایسے بناتے ہیں یا پھر کچھ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جب یہ بیج زمین میں بوئے جائیں تو لازماً کوئی نہ کوئی کیڑا لگنا اس کو ضروری ہے. اور پھر خود ایسی دوائیاں بناتے ہیں, ایسے اسپرے انہوں نے بنائے ہیں اور ایجاد کیے ہیں کہ ان کیڑوں سے اس فصل کو بچایا جا سکے جو گرو ہوتی ہے, جو پودے نکلتے ہیں, جو اناج نکلتا ہے, اناج پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارے جو پیسٹیسائڈ ہیں ان پر سب کا سب پیسٹیسائڈ پر کنٹرول ویسٹرن کنٹریز کا ہے. اور یہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ کسان کی کمر بیچارے کی ٹوٹ جاتی ہے اس کو خریدتے ہوئے. اور دوسری اہم بات کہ مہنگے ہونے کا تو الگ سوال, یعنی اس کی بات چھوڑ دیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا جو سائڈ افیکٹ, اس کا جو نقصان ہے وہ اتنا دورس اور ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بھرپائی ناممکن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹاکسک پیسٹیسائز کیا جاتا ہے, ٹاکسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک آرگینک ٹرم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے جسم میں یہ چیز آ جائے تو وہ وینز کو بلاک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی اسپرے یا پیسٹیسائز جو ہوتا ہے اس میں وہ ٹاکسک کے بغیر نہیں بنتا, اسی سے بنتا ہے. اور اگر آپ رپورٹ دیکھنا چاہیں تو آپ کو انٹرنیٹ پر آسانی سے یہ رپورٹ مل جائے گی کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں. آپ سرچ میں انٹرنیٹ پر یہ بات ڈالیے کہ کھیتیوں پر جو پیسٹیسائز کیا جاتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو بتایا گیا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اگر یہ غذا بہت زیادہ استعمال کی جائے جس پر اس طرح سے اسپرے کیا گیا تھا تو بچے کم وزن کے پیدا ہوتے ہیں. دوسرا اسکن ڈیزیزز جتنی ہیں وہ سب کی سب انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تیسرا بلڈ کینسر اور چوتھا کڈنی کینسر کہا گیا ہے اس کو اس میں, لیکن کڈنی سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ ہیں. اور سب سے بڑھ کر نقصان یعنی انسان کی زندگی پر تو اس کے اثرات پڑ ہی رہے ہیں لیکن زمین بنجر ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ قدرتی طور پر زمین میں کوئی فصل گرو کریں, کوئی چیز اگائیں اناج, تو اس کے مقابلے میں یہ جو پیسٹیسائز کیے جاتے ہیں صرف 30% جلدی نکل آتے ہیں یہ. اور قدرتی طریقے سے اگر آپ اس کو گرو کریں گے تو وہ 30% یعنی تھوڑے دنوں کے بعد نکلیں گے. لیکن کسان کیا چاہتا ہے اتنی جلدی وہ کرنے کے لیے, تھوڑی سی جلدی کے لیے وہ کیا کرتا ہے, اتنا بڑا نقصان کرتا ہے. اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. 30 سے 40 سال کے اندر, صرف 30-40 سال کے اندر وہ زمین اس قابل نہیں رہتی کہ اس کے اوپر کوئی چیز گرو کی جا سکے, وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ زمین کے اندر جو فرٹائل ہوتا ہے جس کو ہم تخم ریزی کہتے ہیں یا بار آور ہونا کہتے ہیں, زمین کا بار آور ہونا جس کی وجہ سے زمین گرو کرنے کے قابل رہتی ہے. زمین کے اندر جو اجزاء ہیں جس کی وجہ سے فصل اناج اور پودے پھول اور پیڑ پیدا ہوتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اور یہ پیسٹیسائز زمین کو بنجر بنا دیتے ہیں. تو یعنی آپ اگر وہ پیسٹیسائز استعمال کرتے ہیں تو 30 سال کے اندر آپ کی زمین بھی ختم ہو گئی, بنجر ہو گئی, ہو جائے گی. تو یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. اور یہ آج ہر کوئی کسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, ہر کسان یہ استعمال کرتا ہے اور اس طرح سے اس کے ایڈ دیے جاتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کی فصل اچھی ہی نہیں ہوگی. لہذا ایک طرح سے لالچ میں یا پھر فصل اچھی ہونے کی لالچ میں انسان یہ کام کر لیتا ہے. اور ایک طرح سے وہ زہر خرید رہا ہوتا ہے اپنی زمین کے لیے, یا ایک طرح سے وہ اپنی زمین کو بنجر بنانے کے سامان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب ان کی چال ہے. بظاہر یہ لوگ ہمارے ہمدرد بن کر نظر آتے ہیں لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی ابھر کر اوپر نہ اٹھیں, کبھی یہ لوگ ترقی نہ کریں, کبھی یہ لوگ ہم سے اوپر نہ اٹھیں. اور اس طرح سے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ابھی تک ان کے محکوم بنے ہوئے ہیں. ہمارے ممالک قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کبھی ابھر نہیں سکتے. لیکن اس چال کو کون سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آج سے کئی سال پہلے ہی بتا دیا تھا, کئی سو سال پہلے, کہ جب اس کی ساری دوڑ دھوپ کیا ہوتی ہے, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, کہ جب اسے کچھ اقتدار, کوئی ہولڈ اسے حاصل ہوتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ زمین میں فساد کرنے کے لیے ہوتی ہے. کھیتیوں کو تاراج کرتا ہے, کھیتیوں کو ختم کرتا ہے, اور یہ تو پیسٹیسائڈ کی وجہ سے ہوا. لیکن آپ کو دیکھ لیں کہ پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, کیسے کتنے بڑے بڑے بم گرائے گئے تھے زمینوں پر, کہ جس کی وجہ سے آج تک وہ زمین پر کوئی چیز گرو نہیں ہو سکتی. جاپان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جس لیول کا, یعنی بہت ہی اس میں بھی لیولز ہوتے ہیں کہ کتنا اس کے اندر بارود ہوگا, تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جاپان میں ابھی تک بھی ان زمینوں پر کوئی چیز گرو نہیں کی جا سکتی جہاں پر وہ مادہ گرا تھا. تو یہ کیا ہے؟ کھیتیوں کو برباد کرنا ہے. یہ تو تھی کھیتی کی بات, کھیتوں کو تو برباد کرتا ہی ہے وہ, لیکن ساتھ میں کیا ہے, وہ نسل اور نسلوں کو بھی ہلاک کرتا ہے, نسلوں کو بھی برباد کرتا ہے. اور یہی آج کا ہمارا اس لیسن میں مین ٹاپک ہے کہ کیسے مسلمانوں کو ان کی نسل ختم کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں آسٹریلیا میں, آسٹریلیا اور فرانس میں, آسٹریلیا میں ابھی فی الحال اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو رپورٹ دیکھ سکتے ہیں. ابھی آسٹریلیا میں وہاں کی شہریت دی جا رہی ہے, اگر کوئی شخص اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی کر سکتا ہے, کیونکہ اس حد تک وہاں کی آبادی میں کمی ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا ملک لیکن آبادی بہت کم. کیوں؟ کیونکہ 50 سال سے تقریباً لوگ بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور جو کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک پر اکتفا کیے ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ وہاں کی آبادی کم ہو گئی ہے. اور یہ کب سے شروع ہوئی تھی یہ نظریہ, یہ بات کب سے شروع ہوئی تھی؟ مالتھس جو تھا اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا, اور اس نے اس طرح سے انسانوں کو ڈرایا تھا کہ کچھ سال بعد ایسا ہوگا کہ زمین کی پیداوار کے حساب سے آبادی زیادہ ہو رہی ہے, لہٰذا آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ خوراک کم پڑنے لگے گی. لہٰذا اس کے اس نظریے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ نسل کو روک دیا جائے, یعنی بہت زیادہ نسل انسانی بہت زیادہ بڑھے نہ, آبادی زیادہ نہ بڑھے تاکہ انسان کو خوراک میسر آ سکے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ انسان کتنا نادان اور بے وقوف ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے رزق کا انتظام کیسے کرے, کیونکہ رزق کا انتظام اللہ کے ذمے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑھایا, آبادی بڑھنے لگی, تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طریقے بھی سکھائے کہ وہ کھیتیوں کو کس طرح سے مزید بڑھاتا جائے اور کس طرح سے فصل کو زیادہ پیدا کرے. پہلے تو صرف قدرتی سورسز تھے جس کی بنا پر بارش کی وجہ سے صرف سال میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ کھیت کو لگایا جاتا تھا, لیکن اب تو چونکہ پانی کی کمی نہیں ہے اور انسانوں نے اس طرح سے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ وہ ٹیوب ویل لگاتا ہے جس کی وجہ سے کھیت سال کے 12 مہینے بھی سیراب ہو سکتے ہیں, تو آپ سال میں 2 نہیں 3 دفعہ بھی گرو کر سکتے ہیں کھیت میں. تو جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے بھی بتا دیے کہ اس کے ساتھ خوراک بھی بڑھے گی. لیکن کیا کیا جائے نادانی اور بے وقوفی کا کہ اس کے اس نظریے کو لے کر لوگوں نے اب آبادی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, اور اس کے لیے پھر ایسی نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں کہ کسی طرح سے آبادی کو کم کیا جائے. اور ساتھ میں جب اس وقت صنعتی انقلاب بھی آیا, یعنی انڈسٹریز بننے لگی, مشینیں ایجاد ہونے لگی, اور انسان کی بجائے مشینوں سے کام لیا جانے لگا, یا پھر عورت گھر سے باہر نکلی, جب عورت کو آزادی کا پروانہ ملا تو عورت بھی گھر سے باہر نکلنا شروع ہو گئی, اور اس نے بھی چاہا کہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے, تو اس کی وجہ سے مردوں کی جگہ عورتوں نے لے لی, یعنی کام کرنے کے لیے ان کو بھی راستہ مل گیا. تو خود بخود ہی بچوں کی خواہش جو تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی بڑھتی جائے، تو جب عورت باہر نکلنے لگی تو ظاہر سی بات ہے اس نے بچوں کو اپنے پیر کی زنجیر سمجھا، اور اس طرح سے وہ نظریہ جو مالتھس نے پیش کیا تھا کہ آبادی کو کم کرنا پڑے گا خوراک کی وجہ سے، تو یہ عورتوں کے لیے تو بہت ہی سمجھے کہ ایک طرح سے وہ سنہرا پروانہ ثابت ہوا، اور انہوں نے بچوں کو پیر کی زنجیر سمجھا اور اپنے لیے مشکل سمجھا، اور پھر بچے اسی طرح سے آبادی کم ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے اتنے ایسے ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، جس طرح سے آج ہم جس کو مانے حمل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم جو کہتے ہیں اس کو، تو آسٹریلیا میں یہ حال ہوا کہ آبادی بہت ہی زیادہ کم ہو گئی. اب ان کے یہاں پر کیا ہے، یعنی وہ لوگ آفر دیتے ہیں آسٹریلیا، فرانس، کہ وہاں پر جو عورت جاب کرتی ہے تو اس کے لیے یہ آفرز ہیں کہ اگر اس کو جاب کے دوران پریگنینسی ہوتی ہے تو اس کو پوری پریگنینسی اور ڈلیوری کے بعد تک چھٹی دی جائے گی وتھ پے، لیکن اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو تم بچہ پیدا کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کی نسل ختم ہو رہی ہے. یعنی خود جو آسٹریلیا اور فرانس کے رہنے والے ہیں وہاں پر باہر ملکوں کے لوگ زیادہ ہیں لیکن ان کے ملک کے لوگ کم ہیں، کیونکہ وہ لوگ بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. عورت اسے جھنجھٹ سمجھتی ہے اور مرد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ آزاد رہیں، ہم پر کوئی ذمہ داری نہ ہو. اس کے علاوہ ان 3 مہینے کی چھٹی اسے دی جاتی ہے، وتھ پے اسے چھٹی دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کئی آفرز ہیں. یعنی جو عورت جس کے یہاں 2 بچے ہیں اس کو زیادہ معاوضہ ملتا ہے، جس کے 3 بچے ہیں گورنمنٹ اس کو اور زیادہ کچھ بونس دیتی ہے، اور جس کے 4 بچے ہوں تو گورنمنٹ اس کو بہت زیادہ بونس دیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا طریقے استعمال کر رہے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا ہوں اس لیے گورنمنٹ ان کو معاوضہ دے رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں حال کیا ہے، ہمارے یہاں جابس ان کو دی جائیں گی جن کے بچے کم ہیں، ہمارے یہاں الیکشن میں ان کو کھڑے رہنے دیا جائے گا جن کے صرف 2 بچے ہیں، اور اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. یقین جانیے ہمارے مسلمان لوگوں نے الیکشن میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو اپنے سے الگ کر دیا، اور 2 بچوں کے بعد جو جتنے بچے تھے 3rd, 4th ان کو کسی اور کے نام کر دیا. گورنمنٹ رجسٹر سے وہ ریکارڈ ہی غائب کرا دیا گیا کہ ان کے 3rd بھی بچہ ہے. کس لیے؟ کہ صرف الیکشن میں سیٹ مل سکے. اور گھر سے بھی بچے کو غائب کرا دیا گیا کہ اگر پولیس انکوائری آتی ہے تو گھر میں وہ بچے کو نہ دیکھے. یہ سب کیا ہے؟ اسی طرح سے ہمارے یہاں الٹا معاوضہ دیا جاتا ہے کہ جو آپریشن کروائے گا فیملی پلاننگ کا، یعنی آپ کے اب بچے نہ ہوں، تو اس کو الٹا معاوضہ دیا جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ ممالک پریشان ہیں اس بنا پر کہ ان کے یہاں لوگ بچے نہیں پیدا کر رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں. اگر آپ رپورٹ دیکھیں گے، آپ کو یہ رپورٹ انٹرنیٹ پر مل جائے گی، تو اس رپورٹ کے مطابق ویسٹرن کنٹریز میں بوڑھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں وہ اس سے کم ہیں، اور نوجوان بہت ہی کم ہیں، اور نیو بورن کی تعداد تو بالکل نہیں کے برابر ہے. اور جب مسلمانوں کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو وہاں پر بوڑھے لوگ کم ہیں، نوجوان زیادہ ہیں، اور بچے ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں الحمدللہ. اتنا ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، اتنی پلاننگ کی، اتنی چالیں یہ لوگ چل رہے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی نسل ختم ہو، لیکن الحمدللہ اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے زیادہ بچے ہوں یا جو زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہو. کیوں؟ کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت پر اس بنا پر فخر کروں گا اس کی تعداد کی وجہ سے، کثرت تعداد کی وجہ سے. لیکن ہمیں اپنے اللہ کے رسول کا وہ کال بھول جاتا ہے، ہم اپنے رسول کی بات تو نہیں مانتے. ہم یہ ویسٹرن کنٹریز کے جو پلانر ہیں، جو ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی بات ہم مانتے ہیں، اور ہم خود ان کے پلاننگ کے لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. جبکہ آپ خود دیکھیں کہ ان کے ملکوں کا حال کیا ہے. اپنے ممالک میں تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں، اور ہمارے ممالک میں ساری چیزیں فری میں. کہا جاتا ہے کہ امریکہ اپنی اس کا کئی حصہ سالانہ اس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ممالک میں فری پرووائڈ کرتا ہے، جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پریگنینسی نہیں ہو سکتی، بچے پیدا نہیں ہو سکتے. امریکہ کئی کروڑ ڈالر ہمارے ممالک کو پرووائڈ کرتا ہے، بھیجتا ہے، تاکہ ایسی چیزیں ان کو فری میں پرووائڈ کی جا سکیں. جس کی وجہ سے لوگ بچے پیدا نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہماری نسل ان سے زیادہ نہ بڑھ جائے، ہمارے لوگ ان سے زیادہ ترقی نہ کر جائیں. اگر یہ اتنے ہی ہمارے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں تو یہ اپنے ممالک میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنے ممالک میں تو بونس دیتے ہیں اس خاتون کو جس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو چھٹی بھی دیتے ہیں وتھ پے، لیکن ہمارے یہاں اس سے الٹ ہے. تو یہ ہمیں کیوں، سب چیزیں ہم پر کیوں آزما رہے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے ان کی چال پر کہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ بڑھیں؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت جو ایڈ آج کل ٹی وی پر آتے ہیں، آج کل کی کیا بات ہے، یہ تو بہت سالوں پہلے سے آتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، کم بچے خوشحال گھرانا، ایسے کئی ایڈ آپ کو مل جائیں گے. مجھے یہ دو ہی یاد آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا یاد نہیں آ رہا ہے. آپ خود سوچ لیں، ہر رکشہ، ٹانگا، آٹو، بس، جتنے بھی وہیکلز ہیں یا بڑے بڑے بورڈز ہیں، اس کے اوپر یہ لگا کر رکھا گیا ہے کہ ہم دو ہمارے دو. یا پھر دو میاں بیوی کو بتایا جاتا ہے ایک بچہ، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچے کم رہیں گے تو ہم ان کو صحیح فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں گے. لیکن آپ خود سوچیں کہ آج کیا حال ہے کہ جب بچے کم ہوتے ہیں اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو آج کل تو بچوں پر بھوت سوار ہے کہ انہیں باہر جانا ہے. وہ بےچارے والدین بوڑھے جو ایک بچے پر انہوں نے تمام زندگی کا سرمایہ لگا دیا تھا، وہی بیٹا یا وہی بیٹی انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے. تو بچے زیادہ ہوں گے تو اس کی خوشی ہی الگ ہوگی. آپ تصور کریں اور سوچیں، ہمارے یہاں پر ہندوانہ سوچ کی وجہ سے یہ تصور پیدا کر دیا گیا، خاص طور سے ہمارے ممالک میں، برصغیر ہند و پاک میں، کہ جب بچے بڑے ہو جائیں یا اگر وہ نائنتھ اور ٹینتھ میں بھی چلے جائیں تو اس کے بعد اب بچے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ مایوب بات ہے، شرم آتی ہے. کس بات کی شرم؟ آپ میاں بیوی ہیں، آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس میں شرم آنے کی کیا بات ہے؟ لیکن اتنا اس کو غلط تصور دے دیا گیا ہے اس کے بارے میں، اور اتنی غلط سوچ بنا دی گئی ہے کہ چاہے کسی کے صرف ایک ہی بچہ ہو یا دو ہی بچے ہوں، اس کے بعد ان کو خواہش بھی ہوتی ہے تو صرف وہ لوگوں کی وجہ سے بچے پیدا ہونے سے روکتا ہے. کیوں؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے؟ اسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت تصور دیا ہے کہ یہ بچے ہمارے لیے صدقے جاریہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت نا جب ہماری سوچ تھوڑی آگے بڑھے، ہماری سوچ صرف دنیا تک ہے، صرف دنیا تک، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ نہیں، آخرت بھی ہونے والی ہے اور ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. ہو سکتا ہے جو تیسرا بچہ آپ کا آنے والا تھا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا، ہو سکتا ہے جو آپ کا چوتھا بچہ آنے والا تھا وہ آپ کے پورے خاندان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا تھا، آپ نے اس کو دنیا میں آنے سے روک دیا. پھر سب سے بڑی بات کہ جب بچے دھیرے دھیرے بعد میں جو پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو بڑے بچے خود بخود والدین سے تھوڑے دور ہوتے ہیں، اتنی قربت نہیں رہتی، لیکن چھوٹے بچے والدین سے بہت قریب رہتے ہیں. تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہیں، آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے بچے. اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کا احساس ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حرکتیں دیکھ کر خوش ہوں؟ لیکن ہم نے صرف لوگوں کی وجہ سے کہ بس کم فیملی، ہمارے یہاں تو اس کو وہ کر دیا گیا نا، بچوں کو بچپن سے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اسمال فیملی، بگ فیملی، اور اسمال فیملی بہت خوشحال ہوتی ہے اور بگ فیملی میں ہمیشہ مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کا تصور دیا گیا ہے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. آپ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے لیسن میں آپ نے سنا نا کہ جب آپ حجت الوداع کے وقت جا رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی تھی، ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، اس کے باوجود ابوبکر صدیق کے یہاں اس وقت بیٹا ہوا. تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میاں بیوی ہے، اولاد کبھی بھی ہو سکتی ہے. ہم نے اسے کیوں تصور میں یہ لا لیا کہ نہیں، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں لہٰذا اب بچے نہیں ہو سکتے، یا ہمارے تو بیٹا اور بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو ادھر نواسا بھی ہو رہا ہے یا پوتا بھی ہو رہا ہے اور ادھر ساتھ میں اماں کو بھی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دراصل ویسٹرن کنٹریز کا یا پھر ہندوانہ سوچ کا تصور ہے. یہ ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا ان کا کیا مقابلہ، ہماری اور ان کی کیا سملیرٹیز ہو سکتی ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک الگ تشخص ہے، ہماری ایک الگ پہچان ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے زندگی گزارنے کے رولز، اصول الگ دیے ہیں. ہم ان سے کیوں لے وصول ہو؟ اللہ کے لیے غور کریے اور مائیں یہ نہ سوچیں کہ بچے جھنجھٹ ہیں، کبھی یہ نہ سوچیں، آپ دیکھیں کتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ مائیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ رکھا گیا۔ ایک بہت مشہور خاتون تھی، شاید آپ لوگوں نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، عذرا بتول، ڈاکٹرز تھیں یہ ویسے تو، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کئی قربانیاں دی۔ صرف کہا جاتا ہے کہ 35 یا 40 کی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ ان کے ماشاءاللہ کتنے بچے تھے معلوم ہے آپ کو؟ جبکہ یہ ڈاکٹر تھی، اپنا کلینک خود چلاتی تھی، ان کے ماشاءاللہ 11 بچے تھے۔ جب 12واں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے، شاید ہو سکتا وہ 12th میں رہا ہو یا 10th میں رہا ہو، تو اس وقت وہ بیٹا آ کر کہتا ہے کہ وہ ماں سے ملنے نہیں آتا اور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے نہیں آتا۔ تو ماں نے بلا کر پوچھا کہ بیٹا تم کیوں نہیں آئے دیکھنے کے لیے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور مجھے کل اسکول جاتے ہوئے یا کالج جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ سارے لوگ کہیں گے کہ لو کرکٹ کی ٹیم پوری ہو گئی۔ تو لوگ اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی وہ خاتون دنیا سے چلی گئیں 40 سال کی عمر میں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو جواب دیا وہ بہت غور کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ بیٹا، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میرے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اور جتنے بچے نماز پڑھیں گے ان سب کا اجر مجھے ملتا رہے گا۔ اور ان کے ماشاءاللہ 11 بچوں میں سے کہا جاتا ہے کہ 7 بچے حافظ قرآن ہیں۔ اب آپ خود غور کریں کہ ایک ڈاکٹر خاتون ہے، اور ڈاکٹرز کو تو سب سے زیادہ معلومات ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے نا، ہمارے یہاں تو یہی تصور ہے، جبکہ ایسا تو کچھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے بچوں پر کبھی روک نہیں لگائی اور بچے ہونے دیے۔ تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہوں گے دنیا میں بھی۔ کوئی ایک بچہ اگر کہیں چلا بھی جاتا ہے باہر ممالک یا کہیں اور، تو کوئی بات نہیں، تیسرا بچہ ہمارے پاس رہے گا، چوتھا بچہ ہمارے پاس رہے گا، اگر چاروں بھی چلے جاتے ہیں تو پانچواں ہمارے پاس رہے گا۔ لیکن خدا را پلیز، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دنیا میں آنے سے نہ روکیں صرف اس بنا پر کہ لوگ کیا کہیں گے، یا پھر کم فیملی ہوگی تو خوشحال گھرانہ ہوگا۔ نہیں، یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ رزق دینے والے ہم ہیں، بچوں کی وجہ سے رزق میں کمی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے آنے والا بچہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے۔ اور کہاں سے رزق آپ کو ملے، آپ کو تصور بھی نہ ہو وہاں سے ملنے کا، تو اس کی ساری دوڑ دھوپ کس لیے کہ نسلوں کو برباد کرے۔ آپ جتنی مانے حمل گولیاں، اس کے سائیڈ افیکٹس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، لیکن آج ہمارے یہاں کی 50% خواتین وہ ٹیبلٹ استعمال کرتی ہیں جو 21 دن تک لی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پریگنینسی نہیں رک سکتی، ٹھہر سکتی، اور پیریڈ آ جاتا ہے۔ صرف یہی ایک چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ اور آپریشن ہے فیملی پلاننگ کا، اور بھی کئی طریقے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز، ان لوگوں کی پیداوار ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل آگے نہ بڑھے، جبکہ یہ خود اپنے ممالک میں اتنے خوبصورت پروپوزل دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر تیسرا بچہ ہوگا تو آپ کی سیلری میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے یہاں یہ چاہتے ہیں کہ نسل ختم ہو جائے۔ لیکن اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جبکہ اللہ جو ہے وہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ کا نام لے کر کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، اور وہ کہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر ٹکا دیا۔ روم اور فارس کی فاتح، امیر المومنین، جن کی ہیبت سے سارے لوگ ڈرتے تھے، جن کا ایمان ایسا تھا کہ شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تو کیا کیا، اپنا گال زمین پر ٹیک دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اور یہ ہوتی ہے عاجزی۔ اور ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں دخل اندازی مت کریں، یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب اس سے اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہے کہ اپنے کام سے کام رکھو. تو یہاں پر بھی ایسے شخص جب کہا جاتا ہے کہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اس کو اپنی عزت پکڑ لے, یعنی وہ اس کے عزت نفس کا خیال اس کو آ جاتا ہے, یعنی غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ سامنے والے کی بات ماننا نہیں چاہتا, اور غرور اور تکبر کی وجہ سے ہاتھ جھٹک کر یا جس طرح سے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو اس کو اڑا کر چل دیتا ہے. تو یہ کیا ہے, دراصل یہ تکبر کی نشانی ہے. اور تکبر کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا. جنت کہنے لگی, پروردگار میرا حال تو یہ ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے, اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے, اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے. بخاری کی یہ حدیث ہے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بہشتی کون ہے, یعنی جنتی کون ہے, اور دوزخی کون. جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے, اور دوزخی ہر موٹا بدمزاج اور متکبر آدمی ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بدمزاج ہو, تکبر والا ہو, اسی کو یہ بات پسند نہیں آتی. جب اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کو اپنی عزت پکڑے رہتی ہے, اور وہ اپنی اسی برائی پر ڈٹا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے, اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے, ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی خاطر اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے, بیچ دیتا ہے, کس لیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے, رؤوف ہے اپنے بندوں پر. یہاں پر ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. ویسے تو تقریباً تمام صحابہ اکرام اس میں آتے ہیں, اور ہمیشہ اس میں جو تصویر کھینچی گئی ہے ایسے شخص کی کہ جو اپنا نفس اللہ کی خاطر بیچ دیتا ہے, جس کی ساری دوڑ دھوپ ہی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی وہ حاصل کر لے, اللہ کی رضامندی حاصل کر لے. تو اس میں ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ ہمارے سامنے ابھرتی ہے کہ پوری زندگی انہوں نے لگا دی اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے, اور اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے. یہاں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی یا ان کے بارے میں آتا ہے. تقریباً تمام مفسرین ہی کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ صہیب رومی, صہیب بن سنان رومی, یہ دراصل تھے تو عربی النسل, لیکن کہیں اور چلے گئے تھے, بعد میں پھر عرب آ گئے تھے. تو جب یہ ہجرت کی غرض سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکوں نے پکڑ لیا اور انہیں اسلام سے برگشتہ ہونے پر مجبور کیا, یعنی ان کو مجبور کیا کہ آپ اسلام سے واپس پلٹ جائیں. وہ کہنے لگے کہ میں اپنا گھر اور اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میری راہ نہ روکو اور مجھے مدینہ جانے دو. انہوں نے اس شرط پر آپ کو چھوڑ دیا, اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. ایسے ہی مخلص مومنوں کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا بلال اور سلمان فارسی کے متعلق سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا. یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ جو بہت قربانیاں دے کر دین کی راہ میں آئے تھے. دوسری روایت سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ نے جب ان کا راستہ روکا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے, اگر تم مال چاہتے ہو تو میں اپنا بہت سارا مال وہاں دفن کر آیا ہوں, فلاں فلاں جگہ میں نے رکھا ہے اسے سنبھال کر. کیونکہ یہ لوگ کہنے لگے کہ تم غریب تھے اور ہمارے یہاں کر تم مالدار ہوئے, لہٰذا یہ مال ہمارا ہے اس لیے ہم کو واپس کرو. تو انہوں نے کہا کہ تم اگر مجھے جانے دیتے ہو تو میں اپنا سارا مال تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. لہٰذا اس شرط پر وہ لوگ راضی ہو گئے. اور جب صہیب رومی اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور آپ نے سارا واقعہ انہیں بیان کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ کوئی لوگوں میں سے ایسا بھی ہے کہ جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو یا دے دیتا ہے ساری چیزیں کس لیے؟ اللہ کی مرضی کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں ان کو پا لینے کے بعد اگر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. یہاں پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافا کافے فے سے نکلا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی جس کے ساتھ انسان چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، اور روکنے والا بھی اس کے معنی میں آتے ہیں. یہاں پر دراصل کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافا یعنی 24 گھنٹے کے ساتھ، معاشی طور پر، کلچرل، یا تم عدالت میں ہو یا پارلیمنٹ میں، یا بازار میں ہو یا گھر میں ہو، شادی ہال میں ہو یا پھر اپنے آفس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تمہیں کیا ہونا ہے؟ مسلمان بنے رہنا ہے. اور دیکھو، اس پارٹ ٹائم مسلم بننے کی کوشش نہ کرو کہ آج زندگی ایسی رنگین بنا دی گئی ہے کہ انسان اس رنگینی کی وجہ سے آدھا مسلمان رہتا ہے اور آدھا دوسروں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. شیطان اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے دنیا کی رنگینی کو، اور عقل مند، وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے فائدہ اٹھائے وہی عقل مند ہے. تو ریزرویشن کے ساتھ نہ آؤ اسلام میں، شرائط کے ساتھ نہ آؤ کہ یہ کہیں یہ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. دروازوں میں مت لٹکو آدھے اندر آدھے باہر. اللہ 99% پر بھی راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ 100% اسلام پر راضی ہے. اگر تم 100% آؤ گے تو موسٹ ویلکم، ورنہ پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ کہو. آپ خود سوچیں کہ کیا کوئی ادھورا بچہ پسند کرتا ہے؟ اب نارمل بچہ کسی کو اچھا لگتا ہے؟ ہم کوئی لباس خریدتے ہیں تو کیا بغیر سلا یا پھر اس میں کوئی خرابی ہو ہم وہ لباس پسند کرتے ہیں؟ گھر ہم بناتے ہیں، گھر ہم تعمیر کرتے ہیں، اس گھر کو ہم بیسٹ سے بیسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ہم اپنے لیے کوئی چیز ادھوری پسند نہیں کرتے، انکمپلیٹ چیز ہمیں پسند نہیں آتی، تو کیا پھر صرف اسلام ہی رہ گیا ہے کہ جس میں ہم آدھا آدھا لے لیں، کہ مسجد کا دین اور ہے اور گھر کا دین اور ہے؟ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم اسلام کو مسجد تک قید کر دو، نہیں، بلکہ پوری زندگی میں تمہارے بازاروں میں تم مسلمان ہو، اسلام نظر آئے، تمہارے ہر معاملے میں اسلام نظر آئے. کہ نماز تو مسجد میں جا کر پڑھ لو اور مسلمان بن جاؤ، لیکن شادی اپنی مرضی سے کرو، شادی ہال میں تم بالکل مختلف، نہیں، ایسا اسلام اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے اور نہ ہی قابل قبول ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے کے پورے وفادار بن جائیں، اسی کے ہو کر رہیں. لہذا اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آدھا اسلام آدھا ادھورا اسلام لیتے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے بھی راستہ روک رہے ہیں، دوسروں کے لیے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ایسے، ان کی زندگی میں تو کوئی اسلام نہیں ہے، اور کہیں تو اسلام ہے اور کہیں نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافا، احکامات میں کوئی چوائس نہیں، پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہے. یہ وفاداری کی تقسیم شرک کی طرف لے جاتی ہے کہ شادی بیاہ تو زمانے کے لحاظ سے اور نماز روزہ اللہ کے حکم سے، نہیں، کیا کرنا ہے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہے، 50% نہیں بلکہ 100%. ادخلوا فی السلم کافا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، کہ رسم و رواج، خواہشات کی پیروی اور دنیا داری کو نبھانا، یہ چیز زیادہ اہم ہو گئی ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے نہیں ہوگا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے راضی ہوں گے نہیں ہوں گے، اور ساری زندگی ہماری بس لوگوں کو راضی کرنے میں چلی جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو کیا لوگ قیامت کے دن ہمیں بچانے آئیں گے جہنم سے، یہ اللہ کی سزا سے؟ نہیں. تو لہٰذا بات پھر کس کی ماننی ہے؟ کہ جب قیامت کے دن سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہوگا، تو آج بھی پھر اسی کی بات مانی جائے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، کمپرمائز نہیں چلے گا کہ تھوڑا یہ لے لو تھوڑا وہ لے لو، نہیں، آپ کو مکمل مسلمان بننا ہے، پھر آپ کہیں پر بھی ہوں آپ ہر حال میں مسلمان ہی رہیں گے۔ آپ دیکھیں ہم سے زیادہ اچھے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریورٹ ہو کر آتے ہیں، کیونکہ انہیں اسلام کی قدر ہوتی ہے۔ ویوان ریڈلی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، افغان اس میں جو قید ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہاں کے ان سے متاثر ہو کر، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مصر گئیں تو وہاں کی یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے، جب انہوں نے ان سے ہاتھ ملانا چاہا تو انہوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، وہ عورتوں سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے اور مردوں سے ہاتھ سے بیعت لیتے تھے، لہٰذا میں کیوں اپنا ہاتھ مردوں سے ملاؤں۔ آپ دیکھیں یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال ویسٹرن کنٹریز میں گزارے، جو پہلے کرسچن تھیں، ان کی زندگی کا روز مرہ کا یعنی وہ چونکہ ایک وہ صحافی تھیں تو دن بھر میں ہزاروں مردوں سے یا کئی لوگوں سے وہ ہاتھ ملاتی ہوں گی، لیکن جب انہوں نے اسلام کو سمجھ کر قبول کیا تو پھر وہ پوری کی پوری داخل ہوئے اسلام میں، آدھا ادھورا اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی رہیں، آپ کو اسلام کی وہ ساری باتیں یاد ہو کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی جب تم شیطان کے قدموں کی پیروی کرو گے تو لازمن وہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، وہ اللہ سے دور لے جائے گا جہاں پھر تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہو سکے گی۔ اور شیطان تو بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے گناہوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کو وہ ہر ہیلے بہانے سے ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، تو اس کو سمجھنا ہے کیونکہ وہ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اس کے بعد اگر تم راستے سے پھر گئے تو کیا ہے، تم نے لغزش کھائی، تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب حکیم اور دانا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کو چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے ہیں۔ زلالین زوئے لام لام سے نکلا ہے، جس کے معنی سائے کے ہوتے ہیں، اور قدیا قاف دعا دیا، قضا فیصلے کے معنی میں آتا ہے، قاضی بھی اسی سے ہے۔ غمام بادلوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر دراصل ان کے جو وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا، اگر کوئی معجزہ ہو، فرشتے آ کر ہم سے بات کریں تو تب ہم مانیں گے، یا کوئی معجزہ لے کر آیا جائے، یا ہم کو سیڑھی لگا دی جائے تاکہ ہم آسمان کی باتیں معلوم کر سکیں، ہزار طرح کے اعتراضات، ہزار طرح کی ان کی ڈیمانڈز تھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات ارشاد فرمانے کہ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فیصلہ ہی کر دیا جائے، اور فیصلہ کب ہوتا ہے؟ کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو بتایا گیا ہے کہ جس وقت عدالت قائم ہوگی تو اس وقت فرشتے تمام اطراف میں کھڑے ہوں گے، اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہمیں آتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ فرشتے اطراف میں کھڑے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی وہاں پر عدالت قائم ہوگی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اسی وقت پھر یہ سب فیصلہ کریں گے جب قیامت ہوگی؟ تو کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہی کر دیا جائے، یعنی کیا قیامت ابھی لا لی جائے؟ کیونکہ یہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب قیامت ہونی ہوگی، اگر ابھی پہلے ہی ہونا تھا تو پھر غیب پر ایمان کیا معنی رکھتا تھا؟ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہی کر لیا جائے، کیونکہ یہ تمام کام غیب میں سے ہیں، یہ معجزات اور یہ اللہ تعالیٰ کا دربار اور فرشتوں کا آنا، تو یہ تو صرف غیب کی باتوں میں سے ہے، تو اگر غیب ظاہر کر دیا جائے گا تو پھر امتحان کس بات کا؟ لہٰذا یہ کائنات، یہ سب کچھ اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، اصل تو یہ ہے کہ اس بات کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لایا جائے، اور یہی ایمان ہے جس میں انسان اطاعت قبول کر لے اللہ کی، اور جب تک مہلت ملی ہے وہ اللہ کی اطاعت کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے تاکہ آخرت میں پھر وہ اس کا بدلہ پائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔